حج تمتو میں یہاں سے جب کوئی شخص جاتا ہے تو پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں ہی وقت گزارتا ہے، اور اگر اس سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہو تو مدینہ منورہ بھی ہو کے واپس آ جاتا ہے، وہاں سے پھر ایک اور عمرہ کر لیتا ہے وہ، لیکن 8 ذی الحج تک پھر مکہ مکرمہ میں ہی اس کو رہنا ہوتا ہے، اور جب 8 ذی الحج آ جاتی ہے تو اس کو مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے. یہ احرام آپ 7 ذی الحج کو بھی باندھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 8 ہی کو باندھیں، بلکہ چونکہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج حج کے مہینے ہیں تو اگر کوئی آدمی شوال میں باندھنا چاہے تو بھی کوئی شرم قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو پھر حالت احرام ہی میں رہنا ہوگا. بہرحال یہ بات میں نے صرف اس لیے عرض کر دی کہ اس زمانے میں کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، حجاج کرام کا ازدحام ہوتا ہے، تو بعض اوقات 8 ذی الحج کے بجائے جو معلم حضرات ہیں وہ آپ کو 7 ذی الحج کو ہی منا لے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سب کو 7 ذی الحج کو بھی وہ لے جائیں تو تب بھی آپ نے احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے حج کی، اس کے بعد روانہ ہوں گے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھی ابھی تو 8 ذی الحج کا کہا تھا، یہ ساتھ ہی کو حج ہمیں عمرہ کا احرام بنوا رہے ہیں، تو 7 تاریخ کو بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو مدینہ منورہ سے آپ 24 ذی قعد کو روانہ ہوئے تھے، اور پھر آپ نے رات کو آ کر قیام کیا تھا ذوالحلیفہ میں، مدینہ منورہ میں. اب یہاں سے وہ لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ جو مدینہ منورہ پہلے جا رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں، یعنی یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ، جیسے ہمارے یہاں سے ایک گروپ جا رہا ہے تقریباً 23 تاریخ کو، یہ جو اگلے منگل آ رہا ہے، ان بدھ سے پہلے وہ جا رہے ہیں، اور یہاں سے سیدھی ان کی فلائٹ ہے مدینہ منورہ کی، تو ان کے لیے میں بطور خاص یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ یہاں سے جائیں گے تو اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں جائیں گے، البتہ اپنی قیامگاہ پر پہنچنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد مسجد نبوی میں جب آپ جائیں تو عمدہ سفید کپڑے پہن لیں، پاک صاف خوشبو کا استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے لیے روانہ ہو جائیں. ارے بھائی یہ لگایا ہے تم نے، ایسی تھوڑی لے کر رکھو، ویسے رکھو جیسے رکھا، اللہ کے بندے صحیح کرو، بس. تو مدینہ منورہ سے جو لوگ پہلے جا رہے ہیں تو وہاں سے پھر وہ احرام باندھیں گے، تو اس سے پہلے میں چند باتیں مدینہ منورہ کی عرض کر دوں تاکہ جو حضرات جا رہے ہیں تو انہیں موقع نہیں ملے گا اگلے بدھ کو یہاں آنے کا، تو کم از کم وہ جب جائیں تو ان کو پوری بصیرت حاصل ہو اور سمجھ کر اور سیکھ کر جائیں تاکہ وہاں پر ان کو پریشانی نہ ہو. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ سے ہی احرام باندھا تھا حج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تھا تو 24 ذی قعد کو آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، وہاں سے آپ نے آ کے ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کیا اور رات کو وہیں رہے، پھر 25 ذی قعد کو ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے غسل بھی فرمایا تھا اور 2 رکعت جو ہے وہ احرام کی نیت سے مانی، اور پھر نیت و تلبیہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ محرم ہو گئے، یعنی احرام کی حالت میں آ گئے، اور آپ نے نماز کے وقت یعنی سلام پھیرنے کے بعد تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مقام بیدا پر جب پہنچے، بلکہ اس سے پہلے اونٹنی پر جب سوار ہوئے تو آپ نے اس وقت جب اونٹنی پر بیٹھ گئے تو تلبیہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد مقام بیدا پر پہنچے جو ساتھ ہی ہے تقریباً، یہ اس وقت، اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پہلا تلبیہ جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھا، بعض فرماتے ہیں کہ ناقے پر یہ اونٹنی پر سوار ہو کے پڑھا، اور بعض کہتے ہیں مقام بیدا پر پڑھا، تو تو اصل میں جس نے جس موقع پر آپ کو دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ پہلی مرتبہ آپ نے یہ تلبیہ پڑھا. لیکن بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 25 ذیقعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ذوالحلیفہ سے روانہ ہو کر حالت احرام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بعض روایتوں میں آتا 120,000, بعد میں 130,000 اور بعد میں 144,000 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا. مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے کم لوگ تھے, پھر راستے میں جہاں جہاں آپ نے قیام کیا پڑاؤ کیا آپ کے ساتھ لوگ ملتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد حجاج کرام کی جو ہے وہ شامل ہو گئی. 4 ذوالحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور وہاں پہنچ کر آپ نے عمرہ ادا کیا. عمرے کا طریقہ وہی ہے جو میں پچھلے بدھ کو آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی چادر میں تھے, سب سے پہلے استباء کیا. استباء کا مطلب یہ ہے کہ اپنے داہنے کاندھے کو ننگا کیا اور بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو چادر کو بائیں کاندھے پر کر لیا, اور اسی طریقے سے پھر آپ نے استقبال حجر اسود یعنی حجر اسود کے سامنے تشریف لائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا اور پھر آپ نے وہاں سے استقبال حجر اسود کے بعد پہلا چکر شروع کیا اور 7 چکروں کا طواف آپ نے کیا. اس میں جب آپ رکن یمانی پر پہنچے تو آپ نے چوما نہیں تھا اس کو, بلکہ صرف ہاتھ لگایا تھا سیدھا داہنا ہاتھ, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہاں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود کے پاس آئے, اور پھر وہاں سے آپ نے دوبارہ دوسرا چکر شروع کیا. اس طرح 7 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, اور جب اس کے جب 7 چکر کر لیے تو آپ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آئے, یعنی اس طرح سے کہ مقام ابراہیم اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان آ گیا. آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے, آپ نے وہاں 2 رکعت جو ہے واجب الطواف پڑھی, اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگی, پھر زمزم نوش فرمایا, اس کے بعد پھر صفا چلے گئے سعی کے لیے. یہ ایک طرح سے ریپیٹ ہو رہا ہے آپ کا عمرہ. آپ تشریف لے گئے صفا پر اور آپ نے وہاں جا کر فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں صفا سے شروع کیا ہے اس لیے ہم بھی صفا سے ہی عمرہ شروع کرتے ہیں, یعنی ابتدا کرتے ہیں سعی کی. لیکن اس سے پہلے آپ نے نوی مرتبہ حجر اسود کا استلام کیا تھا اور پھر اس کے بعد صفا پر تشریف لائے. وہاں سے آپ نے 7 چکر صفا مروہ کے کیے, تو 7واں چکر مروہ پر ختم ہوا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جو ہے وہ منڈوا لیے, یعنی حلال ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ آپ کا جو حج تھا وہ حج قران تھا, یعنی آپ نے عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت فرمائی, لیکن صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ تم حلال ہو جاؤ, سر منڈوا لو, اپنے جو لباس ہے اس میں آ جاؤ. اس وقت اس زمانے میں تو وہ لباس بھی یہی ہوتا تھا, عام طور پر 2 چادریں لباس ہوتی تھی, اوپر چادر نیچے چادر, یہی لباس ہوتا تھا. بہت کم لوگ تھے جن کے پاس سلے ہوئے کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ قمیض الگ اور پاجامہ الگ, بلکہ پاجامے کا اس زمانے میں رواج شاید تھا ہی نہیں یا بہت کم تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا, آپ نے پسند فرمایا لیکن آپ نے استعمال نہیں فرمایا. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حج قران تھا اس لیے آپ نے اپنے بال اس موقع پر نہیں منڈوائے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ بال منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ. اس کے بعد پھر 8 ذوالحج کو جنہوں نے اپنے سرور منڈوا لیے تھے حلال ہو گئے تھے, پھر 8 ذوالحج کو انہوں نے دوبارہ حج کا احرام باندھا مکہ مکرمہ سے, اس کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا. ایک بات ذہن میں رکھی, جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں یا مدینے والے ہیں, وہ بھی میقات سے باہر ہیں, وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں میقات سے, اور ہم یلملم سے یا یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں تاکہ جب وہاں سے گزرے میقات سے تو حالت احرام میں ہو. لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل حل, یعنی وہ لوگ اہل حل کہلاتے ہیں, ان کو میقات پر جانے کی ضرورت نہیں, وہ وہیں سے احرام باندھ سکتے ہیں. اس لیے ہم جب وہاں پہنچ گئے تو ہمارا حکم بھی اب وہی ہو گیا, اس لیے حج کے لیے جب احرام باندھیں گے تو وہی مکہ مکرمہ سے باندھیں گے, ہمیں کہیں جانا نہیں. ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے ٹرین میں سفر کریں گے تو وہ ذوالحلیفہ تو آئیں گے ہی نہیں، یعنی بیر علی جو میقات ہے وہاں نہیں آئیں گے وہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ ہی سے احرام باندھ لیں اور پھر وہیں سے جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے مکے کے لیے. تو چونکہ درمیان میں کوئی جو ہے میقات آتی نہیں ہے تو اس لیے یہ ان کا مدینہ منورہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پاکستان سے احرام باندھ لے تو اسے پھر میقات پر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے باندھ لیا کافی ہے. اسی طریقے سے مدینہ منورہ سے جب آپ نے احرام باندھ لیا اپنے ہوٹل سے باندھنے، پھر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ بے شک روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوں، صلاۃ وسلام عرض کریں وہاں پر، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ٹرین میری جو اسٹیشن ہے وہاں پہنچے اور اسٹیشن سے ریل میں سوار ہو کر حرم یا مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. مکہ مکرمہ جب پہنچ جائیں گے تو وہاں عمرہ کریں گے وہ، اس لیے کہ ابھی جب وہ پہلے مکہ حرم پہلے مدینے پہنچے ہیں تو ان کو ایک عمرہ وہیں سے ملے گا، یہاں سے چونکہ وہ اس حال میں نہیں جائیں گے حالت احرام میں، بلکہ احرام وہیں سے باندھیں گے مدینہ منورہ سے. عمرہ کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے یعنی حلال ہو جائیں گے. جب آٹھ ذوالحج آ جائے، اب آپ سمجھ لیجئے میں مختصر اس کو بیان کروں گا اس لیے کہ مسائل یہاں بیان نہیں کیے جاتے، عموماً جو حج کا طریقہ ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو حج کے ایام پانچ ہیں، آٹھ ذوالحج، نو ذوالحج، دس ذوالحج، گیارہ، بارہ. اور اگر کوئی شخص بارہ تاریخ کو منا میں ہی قیام کرے تو تیرہ تاریخ کی بھی اس کو رمی کرنی پڑتی ہے، یہ الگ سے بات. تو اس طریقے سے چھ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہی ایام حج ہیں. اب ان چیزوں کو سمجھنے کہ ان پانچ دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، تاکہ آپ کے لیے اصل چیز سہولت رہے کہ پانچ دن آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کرتا ہوں کہ آٹھ ذوالحج کو یا سات ذوالحج کو آپ نے عمرے کا حج کا احرام باندھنا ہے، اپنے قیام گاہ سے، اپنے ہوٹل سے باندھ کے دو رکعت نفل پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ احرام جو آپ نے باندھا ہوا ہے اس کو اگر سر پہ اوڑا ہوا ہے ابھی نماز پڑھنے کے لیے دو رکعت نماز کے بعد تو سر سے اتار دیجئے، اور اس کے بعد اب نیت کر لیں کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے، آسان فرما لے. اسی طرح خواتین بھی دو رکعت نماز پڑھ کے جو ہے وہ نیت کر لیں گی حج کی، اور تلبیہ پڑھ لیں تین مرتبہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے بعد آپ مینا روانہ ہو جائیں گے. عام طور پر حجاج کرام جن کے ساتھ خاص طور پر خواتین ہیں وہ بس میں جاتے ہیں، تو ظہر سے پہلے انشاءاللہ آپ مینا میں پہنچ جائیں گے. آج آٹھ ذوالحج کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، نو ذوالحج کو یوم عرفات کہتے ہیں، اور باقی جو ایام ہیں تو وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور مناسک حج بھی ہیں ان میں. تو یوم ترویہ یعنی آٹھ ذوالحج کو آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے مینا، جہاں بھی آپ کا خیمہ ہے وہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے. اب آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ آٹھ ذوالحج کو وہاں نمازیں ادا کرنی ہیں چار. اب سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر یہاں پر مقیم ہو چکے ہیں تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، یعنی چار رکعتیں ظہر کی پڑھیں گے، چار عصر کی پڑھیں گے، تین مغرب پڑھیں گے، چار عشاء کی پڑھیں گے، اور تین وتر پڑھیں گے. اور اگر آپ مسافر ہیں یعنی آپ کو ابھی ایک جگہ پندرہ دن نہیں ہوئے بلکہ سات آٹھ دن ہی آپ نے وہاں گزارے مکہ مکرمہ میں، اور یہاں پر بھی آپ نے چار پانچ دن گزاریں گے تو پندرہ دن نہیں ہوں گے کل ملا کے، تو ایسی صورت میں آپ مسافر ہوں گے. مسافر کا حکم یہ ہے کہ اب آپ کو جو چار رکعتیں فرض ہیں وہ دو ہو جائیں گی، جو تین رکعتیں آپ تین ہی پڑھیں گے اور بھی تربیت اسی طریقے سے پڑھیں گے. باقی جہاں تک سنتوں کا حکم ہے، ہمارا وہاں اور کوئی کام تو ہے نہیں اس لیے سنتیں پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ سنتیں معاف ہیں، یعنی سنتیں وہاں پڑھیں، کوئی نہ پڑھے کسی وجہ سے مجبوری بیماری کی وجہ سے وہ الگ بات، لیکن اور کوئی کام ہمارا ہے بھی نہیں، وہاں گئے عبادت کے لیے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے سنتیں بھی پڑھیں. اور فرض البتہ آپ کے کنسیشن مل جائے گا آپ کو، اور وہ آپ کو دو رکعت پڑھیں گے. بعض رات کہتے ہیں اگر ہم چار پڑھ لیں تو چار پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ہے، تحفہ ہے، اور بادشاہ اگر کوئی تحفہ عطا کرے اور ہم کہیں کہ نہیں نہیں بادشاہ صاحب رکھے ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بادشاہ کی توہین ہے. اس لیے بادشاہ جب کوئی اور بادشاہ بھی کیا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین، شہنشاہوں کے شہنشاہ، جب وہ تحفہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہیں دو رکعتیں کر دی ہیں، یہ تمہارے لیے سہولت، تو سہولت کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیجیے. تو بہرحال ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے یہاں پر اگر اپنی حالت دیکھ لیجئے، وہاں پر مسافر ہیں تو مسافر والی اور مقیم ہیں تو مقیم والی، پھر رات بھی یہیں گزاریں گے آپ. 9 تاریخ یوم عرفہ آ گیا، 9 تاریخ کو آپ نے فجر کی نماز میدان وہیں مینا میں پڑھنی ہے، اور وہاں سے پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن یہاں میں بار بار اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا طریقہ تو یہ تھا، لیکن اس زمانے میں رش اور دیگر بہت سی وجوہات کی بنا پر بعض اوقات وہ رات ہی کو لے جاتے ہیں معلم، اور ہم مجبور ہوتے ہیں بسوں میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اتنا لمبا سفر پیدل ممکن نہیں ہوتا، بعض بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ گنجائش ہے کہ وہ جب معلم لے جائے تو لے جائیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ عرفات پہنچ جائیں گے. لیکن اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز وہیں پڑھیں منا میں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کے لیے آپ نکلیں، اور یہ آپ پیدل جائیں گے تب بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ظہر سے پہلے، اور اگر آپ بس میں جائیں گے تب بھی انشاءاللہ ظہر سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں گے اللہ نے چاہا. اب وہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی قیام گاہ پر اپنا سامان تھوڑا بہت جو ہوگا، سامان کم سے کم لے، اس لیے کہ وہاں آپ نے صرف ظہر سے لے کے عشاء تک رکنا ہے، مغرب تک رکنا ہے بس، اسی لیے وہاں خیمے وغیرہ نہیں لگائے جاتے، بلکہ بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے شامیانے وغیرہ ہمارے یہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر 100-200 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سونا نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے آپ نے رات تو رکنا نہیں ہے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے وہاں پر میدان عرفات میں قیام کرنا ہے. اب بات کو سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ مسافر تھے، آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے غسل فرمایا. اصل میں آج کل وہاں الحمدللہ غسل کی سہولت موجود ہے، سہولت سے اگر غسل کر سکیں تو غسل کر لیجئے میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد، لیکن نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت، کر لیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا. اور اس کے بعد مشورہ یہی ہے کہ ظہر کی نماز ظہر میں اپنے خیمے میں پڑھیں، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں، یعنی آپ ملا کے نہیں پڑھیں گے وہاں. البتہ اگر آپ نمرہ چلے گا مسجد نمرہ، اور وہاں جا کے آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں وہ 2 رکعت پڑھاتے ہیں. اچھا، ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ مسافر ہوں یا مقیم، 2 ہی رکعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے اگر آپ مقیم ہیں تو وہاں پڑھیں گے تو تب بھی 4 ہی پڑھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور عصر پڑھیں گے تو عصر بھی آپ 4 ہی پڑھیں گے. تو اسی لیے چونکہ بہت سی شرائط ہوتی ہیں عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، جب آپ اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو پھر یہ جو شرط ہے ظہر عصر کو ملا کے پڑھنے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس امام کے پیچھے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ امام یا تو خود بادشاہ وقت ہو یا قاضی القضات ہو یا امام حج ہو، جس کو بادشاہ نے حج کا امیر بنا کر بھیجا، جیسے کہ سعودی حکومت مقرر کرتی ہے. عام طور پر ریاض سے وہ لوگ آتے ہیں تو مسافر ہی ہوتے ہیں، تو اگر مسافر ہیں تو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھیں گے ظہر کی، 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے. اور اگر آپ اپنے خیموں میں ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ خیموں میں پڑھیں، تو اگر آپ مسافر ہیں تو 2 رکعت ظہر کی پڑھ لیجئے، اور جب عصر کا وقت ہے تو 2 رکعت عصر کی پڑھ لیجئے، اور اگر مقیم ہیں تو 4 رکعت ظہر کی پڑھیں گے ظہر کے وقت میں، اور عصر کے وقت میں عصر 4 رکعت پڑھیں گے. البتہ اس کے بعد پھر آپ نے کرنا وقوف عرفہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، آپ نے ظہر عصر ملا کر پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وقوف فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اس وقت سے لے کر، کیونکہ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا گیا تھا، تو عصر کی نماز بھی آپ نے اس وقت پڑھ لی، ظہر کی بھی پڑھ، ظہر کے وقت میں عصر پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے وقوف کیا مغرب تک، کتنا لمبا وقت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے اور بھی دعائیں آتی ہیں، لیکن یہ دعا سب سے خاص ہے، یہ کلمہ ہے چوتھا کلمہ، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کے طور پر بھی ہر نبی نے جس نے حج کیا ہے یہ کلمہ وہاں پر پڑھا ہے، تو اس لیے اس کلمے کو وہاں پر پڑھیے انشاءاللہ بطور دعا کے لیے ہی. تو بعض حضرات نے فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں، 100 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے دعا میں مصروف ہو جائیں، دعا مانگتے رہیے. کھڑے ہو کر جس حد تک مانگ سکتے ہیں کھڑے ہو کر مانگنا زیادہ اچھی اور افضل بات، حتیٰ کہ دھوپ میں مانگنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت سائے کے، لیکن لازمی بات ہے ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اگر کوئی آدمی نہیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہے تو وہ سائے میں بھی مانگ سکتا ہے. کھڑے ہو کر مانگنا افضل ہے، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا زیادہ، تو جتنی دیر کھڑا ہو سکے کھڑے ہو کے دعا کر لے، ورنہ پھر بیٹھ کر اپنے خیمے میں جہاں بھی ہے وہاں پر بیٹھ کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. البتہ ان اوقات کو آپ مغرب تک دعا میں لگائیے، یہ آپ کو بار بار موقع نہیں ملے گا. لوگ گپ شپ میں لگ جاتے ہیں اور وہاں جو کھانا تقسیم ہو رہا تھا اس کی لوٹ مار میں لگ جاتے ہیں، کوئی بریانی کے پیچھے لگ گیا، کوئی جو ہے وہ جوس تقسیم ہو رہا ہے ان کے پیچھے لگ گیا، اور یہ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، دعاؤں میں مشغول رہیے مغرب تک. یہاں سب سے بڑا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے آ گیا ہو یا ظہر کے بعد آیا یا عصر کے بعد آیا، مغرب سے پہلے یہاں سے نکلنا جائز نہیں اس کے لیے. اور اگر کوئی آدمی مغرب سے پہلے نکل کے چلا گیا اسے چاہیے کہ دوبارہ واپس میدان عرفات میں آ جائے، ورنہ اس پر دم آئے. یہ بات ذہن میں رکھیے. جب مغرب یعنی سورج غروب ہو جائے، یہاں آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ سورج غروب ہونے کے سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے آپ، اور جب انتظار کریں تو اس موقع کو غنیمت جان کے دعا میں مشغول رہیے. جب سورج غروب ہو جائے وہاں باقاعدہ توپ داغی جاتی ہے، اس کا گولے کی آواز آتی ہے، اس کے بعد پھر گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں، وہ لوگ ترتیب کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، ایک حصے کو روانہ کیا پھر دوسرے کو کیا پھر اس کو روکا اور تیسرے حصے کو روانہ کیا، تو مختلف جگہوں سے چونکہ وہ روانگی کی ہوتی ہے. تو یہاں عرفات کے میدان میں مغرب کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے اور مزدلفہ پہنچیں گے انشاءاللہ. مزدلفہ میں رات گزاریں گے، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. مزدلفہ میں دونوں نمازیں پڑھنے کے لیے وہ شرط نہیں ہے جو عرفات کے میدان میں تھی. یہاں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں جو لوگ پہنچتے رہیں گے وہ اذان دیں گے، اور پھر دو اقامتوں کے ساتھ، بلکہ بعض روایتوں میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، یعنی پہلے مغرب پڑھیں اور پھر عشاء. لازمی بات ہے یہاں پر عشاء کے وقت میں ہم مغرب پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ مزدلفہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، جب پہنچیں گے مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. لیکن وہاں حکم یہی ہے کہ جب آپ پہنچیں، چاہے رات کو 11 بجے پہنچیں 12 بجے پہنچیں، تو اس وقت پھر آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے پہلے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس رات تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، بلکہ آپ صبح فجر کی نماز ہی کے لیے اٹھے. تو اس لیے اگر کوئی آرام کرنا چاہے آرام کرے، اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو آرام کرنے کے بعد کچھ دیر، کیونکہ وہ رات بھی بڑی قیمتی ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعائیں عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ مزدلفہ میں قبول فرما لی. تو اس لیے یہاں پر بھی دعاؤں میں زیادہ مشغول ہو اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر دعائیں مانگیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. اور اگر کوئی آدمی سونا چاہتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، سو بھی سکتا ہے، میرا صبح صادق کے وقت اٹھ جائے، اس کے بعد اذان فجر ہوگی. یہاں بھی یہ ٹولیوں کی شکل میں مختلف لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوں گے، جو ہے اپنی جو قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کے وضو کر کے ایک طرف اذان ہو گئی، وہاں نماز ہو جائے گی فجر کی، پھر دوسری ٹولی، پھر اسی طریقے سے مختلف حجاج کرام وہاں پر مختلف جو ہے وہ جماعت کی شکلوں میں نماز پڑھے گی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب وقت شروع ہوتا ہے وقوف مزدلفہ کا، یہ واجب ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگ عرفات سے سیدھا مزدلفہ سے ہوتے مینا پہنچ جاتے ہیں اور وہ وقوف مزدلفہ کر ہی نہیں پاتے. جب مینا پہنچ گئے تو وقوف کیسے کریں گے؟ اور اس کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد، وہ تو رات ہی کو چلے گئے. تو اس لیے انہوں نے واجب کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے دم آ جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں کہ رات مزدلفہ میں گزاریں اور صبح صادق ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ نماز فجر پڑھیں ادا کریں. نماز فجر کے بعد اب آپ کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے قیام کریں, اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. یہ واجب. اب آپ چاہے 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, جتنی دیر چاہیں آپ وہاں پر قیام کریں, کھڑے ہو کے دعا مانگیں. اب اس کے بعد اب آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. مزدلفہ سے مینا تک جب تک پہنچیں گے تو سورج طلوع ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر یہاں سے آپ جب مینا میں داخل ہو جائیں گے تو یہ 10 تاریخ شروع ہو گئی آپ, یعنی ویسے تو رات مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے, لیکن یہ خصوصیت ہے حج کی کہ چونکہ عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو جو لوگ حجاج کرام بعض اوقات تاخیر سے پہنچتے ہیں, تو ظہر سے لے کر صبح صادق تک 10 تاریخ کی ان کے لیے وقوف عرفہ کا وقت ہے. اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں, پاکی کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں, سوتے ہوئے, بے ہوشی کی حالت میں, وقوف عرفہ میں کچھ وقت اس نے لگا لیا, اس کا حج ہو جائے گا, کیونکہ سب سے بڑا رکن یہ. تو اس لیے آج کی جو رات ہے یہ عرفات کے میدان کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر اب صبح صادق جب ہوگی تو 10 تاریخ ہو, یعنی 10 ذی الحج شروع ہو جائے گی. اب 10 ذی الحج کے کام کیا ہیں؟ 10 ذی الحج میں سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے جمرہ عقبہ کی رمی. دیکھیے ہمارے ہاں اردو بولنے والے پہلا شیطان, دوسرا شیطان, تیسرا شیطان کہتے ہیں. مکہ مکرمہ سے جب ہم آتے ہیں اور اس پل سے آئیں گے جس پر وہ شیاطین بنے ہوئے ہیں, علامت شیطان ہے, تو وہاں پہلے سب سے بڑا شیطان پڑتا ہے, پھر درمیانہ, پھر چھوٹا. لیکن جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں مزدلفہ سے تو پہلے چھوٹا شیطان, پھر درمیانہ, پھر بڑا. تو یوں کہہ لیجئے مکے کی سمت جاتے ہوئے آخری شیطان جو ہے جمرہ عقبہ ہے, سب سے بڑا شیطان. آج آپ نے صرف اسی شیطان کی رمی کرنی, صرف ایک. اچھا یہاں البتہ ایک کام رہ گیا مجھ سے, مزدلفہ کے اندر رات کو جب آپ قیام کریں گے تو وہیں پر آپ نے کنکریاں بھی لے لیجئے. ہر حاجی اپنے لیے کم سے کم 70 کنکریاں لے لیں. دیکھیے 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہے, اس کے بعد رہ گئے 2 دن, 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12, تو 7 تیے 21, 7 تیے 21, 21 دنی 42, 42 اور 7 49 ہو گئی. 49 تو لازمی ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہاں. اس کے بعد ممکن ہے کوئی رات کو وہاں رہے قیام کرے اور 13 ذی الحج کی بھی اس کو رمی کرنی پڑے, تو 21 کنکریاں اس دن کی بھی لے لیں, تو 49 اور 21 70 ہو گئی. اس لیے احتیاطاً 70 لے لیں, بلکہ 70 کی بھی 75-80 لے لیں, کیونکہ بعض کنکریاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. آپ نے ماری اور وہ لگی نہیں, اچٹ کے چلی گئی کہیں اور باہر, تو پھر ایسی صورت میں وہ شمار نہیں ہوگی, تو اس لیے پھر دوسری کنکری نکال کے ماریں. تو اس طریقے سے کچھ کنکریاں زائد رکھ لیں. تو بہرحال 70 تو لازمی طور پہ آپ رکھیں. اور وہاں سے میں اس لیے کہا کہ مزدلفہ کے علاوہ کہیں اور سے ملنا مشکل ہوگا, اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان ہے کہ لو حاجیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بعض اوقات پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, یعنی بہت اوپر نہ جائیے بلکہ تھوڑے تھوڑے سے اوپر پہنچیں گے تو آپ کو کنکریاں ذرا سی انگلی سے ایسے کرے دیں گے تو آپ کو کنکری مل جائے گی. اور یہ کنکری جو ہے نا پتھر نہ ہو, کسی کا سر نہیں پھاڑنا, بلکہ مٹر کے دانے کے برابر یا چھولے کے برابر جو ہے یہ آپ لیں, یا کھجور کی گٹھلی کے برابر, بس اس طرح سے آپ 70 کنکریاں لے لیں گے اور پھر یہ اپنے پاس رکھ لیں. کسی اس کا طریقہ یہ ہے کہ بوتل لیں, جو پانی پینے کی بوتل ہوتی ہے, اس کو ڈھکن بند کر دیں, اوپر سے کاٹ لیں آدھی, اس میں کنکریاں جمع کر لیں, تو یہ آپ کی جمع ہو جائیں گی 70 کنکریاں. ہر آدمی اپنے پاس اپنے بیگ کے اندر 70 کنکریاں رکھ لیں, یہ آپ کو کام آئیں گی مینا میں. تو جب آپ مینا پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ نے سب سے پہلے جمرہ عقبہ صرف ایک شیطان کی رمی کرنی, اور رمی کرنے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں ہے. دیکھیے 10 تاریخ کو 3 کام ہیں, بلکہ 4 بھی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے رمی کرنی, پھر آپ نے قربانی کرنی ہے, پھر آپ نے اپنے سر کے بال منڈانے ہیں, پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے. تو یہ 4 کام ہو جائیں گے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ افضل وقت رمی کرنے کا طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک, اور زوال کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں, چونکہ حجاج کرام آج کل ویسے الحمدللہ نظام اتنا اچھا بنا دیا انہوں نے کہ اتنے ڈیوائیڈ ہو گیا یہ معاملہ کہ نیچے سے بھی رمی ہو رہی ہوتی ہے, پہلی منزل پر بھی, دوسری منزل پر بھی, تیسری منزل پر بھی, اس لیے اب وہ رش نہیں ہوتا پہلے جیسا جیسا رش ہوتا تھا. پہلے ایک ہی جگہ سے ہوتی تھی رمی، نہ اوپر کوئی پل تھا نہ کچھ تھا. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس سے جو اصل میں شیطان وہ خود شیطان نہیں ہے بلکہ علامت شیطان. بات یہ ہے کہ پورا حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل ان کی یاد میں ہے. ان حضرات نے جو قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں اس کو لازم قرار دے دیا کہ حجاج کرام یہاں آئیں تو یہ سارے معاملات انجام دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، ذبح کرو، یعنی خواب دیکھا انہوں نے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو نبی کا خواب بھی چونکہ حقیقت ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے بچے کو لے کر قربان گاہ میں آ گئے. تو جو بڑا شیطان ہے وہاں پر جب پہنچے شیطان نے اس جگہ پر بہکایا حضرت اسماعیل کو کہ تم بتا تمہارے ابا یہاں کیوں لائے، تمہیں تو ذبح کرنے کے لیے لائے. تو اس نے اس مقام پر بہکایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو شیطان بہکا رہا ہے تو آپ نے اٹھا کر 7 کنکریاں اس کو ماری. شیطان زمین میں دھنس گیا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور آپ آگے روانہ ہوئے. جب آگے روانہ ہوئے تو دوسرا جو شیطان ہے وہاں پر پہنچ کے اس نے پھر بہکایا، وہاں آپ نے پھر کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھنس گیا. تو آپ آگے روانہ ہو گئے. پھر تیسری جگہ جب پہنچے تو وہاں اس نے بہکایا. یہ اصل علامت ہے کہ ان تین مقامات پر شیطان نے بہکایا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان تینوں مقامات پر جو ہے وہ رمی کرنا حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دیا، یعنی یہ رمی بھی واجب ہے. اگر کسی ایک دن کی رمی رہ گئی تو دم آ جائے گا، تینوں دن کی رمی نہیں کی تب بھی دم آ جائے گا. ٹھیک، اسی طریقے سے بغیر عذر کے اپنا نائب بنا دیا کسی کو کہ صاحب میری طرف سے جو ہے وہ رمی کرتے، بوڑھے آدمی ہیں، حالانکہ اب وہ مسئلے نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. اب تو بہت آسانی کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے آپ رمی کریں گے، آپ کو رش تو دور کی بات ہے، وہ بندہ بھی نظر نہیں آئے گا. آپ آرام سے جا کے بالکل دیوار کے ساتھ لگ کر اس کو رمی کریں. البتہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، پہلے ستون ہوا کرتے تھے، اب انہوں نے ستون کی جگہ ایک لمبی دیوار بنا دی کشتی نما، اور اس دیوار کے ارد گرد ایک حالہ سا بنا دیا ہے تاکہ جب آپ دیوار پہ کنکری مارے، اتنی چوڑی دیوار ہے تو لگے گی. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ، البتہ بہت زور سے کوئی مارے غصے میں آ کے وہ اچٹ کے دور چلی جائے تو وہ الگ بات، لیکن اگر آپ طریقے سے ماریں گے، چاہے پہلی منزل سے ماریں، دوسری منزل سے ماریں یا نیچے، رمی کی جو جگہ ہے وہ جڑے ہیں اصل میں، وہ دیوار نہیں ہے. البتہ انہوں نے اس کے ارد گرد جو ہے حالہ بنا دی جیسے یہ بنا ہوا ہے، تو آپ جب کنکری مارتے ہیں تو وہ کنکری یہاں پر گرے گی، اور پھر اس حالے کو انہوں نے اس طریقے سے بنایا کہ صرف ستون کی جگہ پر سوراخ رکھا ہے، باقی سب وہ پیک ہے. تو وہ اتنا سلوپ ہوتا ہے اس میں کہ وہ کنکری گھومتی ہوئی وہیں آئے گی اور سیدھی جڑ میں جا کے گرے گی، اور وہیں رمی کرنا ہے. یہ ہے اصل چیز. تو رمی اصل میں کی جاتی ہے جڑ میں، اور یہ آپ اوپر پہلی منزل سے کہہ رہے ہیں، تیسری سے کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ پتھر کی جو کنکری ہے وہ جا کے جڑ میں ہی لگے گی. تو اس طریقے سے آپ نے رمی کرنی. تو یہ پہلے دن صرف پہلے شیطان کو رمی کرنی، 7 کنکریاں بس، اور اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بھی نہیں رکنا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اپنے خیمے میں آ کے آرام کریں، اور چاہیں تو آپ قربانی کر لیں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے سر کے بال منا دیں. یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ پہلے شیطان کی رمی کریں گے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. اب تک آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، عرفات میں بھی تلبیہ جاری رہتا ہے، مزدلفہ میں بھی جاری رہتا ہے، اور منا میں جب پہلے آئے تھے تب بھی جاری رہتا ہے، لیکن جب آپ واپسی کا سفر کرتے ہیں عرفات سے مزدلفہ، تو تب بھی تلبیہ مزدلفہ سے منا آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ رمی کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں تلبیہ پڑھنا بند کر، یہاں تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا. اب آپ نے کنکری مارنی ہے تو اپنے ہاتھ کو اونچا کیجیے اس طریقے سے، اور ایسے ماریں گے رغمن للشیطان و رزن للرحمن، انہیں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. دیکھیے سارے عمل جو ہیں بظاہر دیوانہ پن پاگل پن ہیں، لیکن اللہ تعالی کی محبت میں وارفتہ ہونا اور اس طریقے سے یہ سارے مناسک انجام دینا، اسی کا نام اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ وہ جیسا کہیں ویسا کرو. لیکن آپ نے ویسے نماز کو ظہر میں پڑھنی چاہیے لیکن وہاں کہہ دیا نہیں کہ ظہر میں اثر بھی پڑھیں گے اور عشاء کے وقت میں آپ مغرب پڑھیں گے. تو اصل بات یہ کہ جب کہہ دیا بھائی مکے میں پڑھو تو مکے میں پڑھو, جب کہہ دیا مکے سے چلے جاؤ تو اب مینا پہنچ جاؤ. اب اگر کوئی مکے میں پڑھے گا صاحب میں تو نہیں جاتا, مکے میں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے میں کیوں جاؤں, تو ایک ثواب بھی نہیں, ایک لاکھ تو دور کی بات ہے, ایک رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے کیونکہ حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب حکم یہی ہے کہ مینا جاؤ, پھر جو ہے وہ عرفات جاؤ, پھر واپس مزدلفہ, اب مینا. تو مینا میں آپ نے اگر جو ہے وہ رمی کر لی, رمی کے بعد پھر ترتیب آتی ہے قربانی کی. تو چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے آپ کی ذمہ قربانی لازم ہے. جو لوگ صرف حج افراد کر رہے ہیں یعنی یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے انہوں نے صرف حج کی نیت کی ہے, عمرے کی نیت کی نہیں, اور یہاں سے احرام کا باندھا انہوں نے اس کا حج کا ہے, ان پر قربانی لازم نہیں ہے, واجب نہیں. یعنی وہ قربانی جو وہاں پر وہ انہوں نے کرنی ہے, تو چونکہ وہ حج کر رہے ہیں صرف اور ایک سفر میں دوہرا فائدہ حاصل نہیں کر رہے, اس لیے اب وہ صرف جو ہے جیسے ہی وہ رمی کریں گے اس کے بعد وہ احرام کھول سکتے. احرام کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نہا لیں, غسل کر لیں, کپڑے پہن لیں. جو پابندیاں تھیں ایک پابندی کے سوا سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. صرف مرد و زن کا اختلاط جو ہے میاں بیوی کا وہ ممنوع ہے جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے, اور اس کے علاوہ باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو بہرحال پہلا آپ نے پہلے شیطان کو رمی کی, بڑے شیطان کو, اس کے بعد پھر اب آپ قربانی کریں گے, قربانی کے بعد پھر آپ سر منڈائیں گے اور سر منڈا کے آپ حلال ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ نہا دھو لیں, اپنے کپڑے پہن لیں, اور اس کے بعد اب آپ نے اگر چاہیں تو طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں, چاہے اسی وقت جائیں چاہے رات کو جائیں. اور جب طواف زیارت کریں گے, اور طواف زیارت بھی اہم ترین رکن ہے, یاد رکھیے, آپ نے اب احرام پہنا ہوا نہیں ہے, اپنے کپڑے پہن لیے, لیکن آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے طواف زیارت کے بعد, اس لیے استوا تو ختم ہو جائے گا, یعنی کاندھا تو آپ نے نہیں کھولنا اس لیے کہ آپ نے سلی ہوئی کپڑے پہنے میں. البتہ رمل کریں گے یعنی اس سلے ہوئے کپڑوں میں جو تین چکروں میں رمل شیطان پہلوان کی طرح اکڑ کر چلتے ہیں وہ آپ چلیں گے, اس کے بعد پھر حج کی صحیح کریں گے. حج کی صحیح اسی طریقے سے ہوگی جیسے عمرے کی صحیح آپ نے کر لی. تو یہاں سے پھر اب آپ واپس مینا میں آ جائیں, رات وہاں گزاریں, اور اگر رات وہیں ہو گئی ہے ساری تو فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیں اطمینان کے ساتھ. اور اگر آپ نے ابھی قربانی نہیں کی تو آپ حالت احرام میں ہی ہوں گے, تو آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. پھر بھی دیکھیے تین چیزوں میں ترتیب ضروری ہے, رمی, قربانی اور سر کا منڈانا, یہ ترتیب ہے. لیکن اگر آج آپ نے قربانی نہیں کرنی تو لازمی بات ہے کہ آپ حلال بھی نہیں ہوں گے, سر کے بال بھی نہیں منڈوائیں گے, تو کوئی بات نہیں, آپ اس حال میں لیکن طواف زیارت بھی جا سکتے ہیں, اس وقت آپ حالت احرام میں ہوں گے. تو اجتباع بھی ہو گیا, رمل بھی کریں گے, حج کی صحیح بھی کریں گے, واپس آ جائیے. اب دوسرے دن آپ نے قربانی کرنی ہے, یعنی دس کو نہیں کی تو گیارہ کو کریں گے, کرنی تو ہے ان تین دنوں میں, اور طواف زیارت بھی تین دن تک ہے, رمی کے بعد سے لے کر بارہ تاریخ کی مغرب تک یہ طواف زیارت لازمی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے پہلے دن اگر قربانی کی تو دوسرے دن کر لیں, دوسرے دن نہیں کی تیسرے دن کر لیں, لیکن لازمی بات ہے اس کے بعد پھر کوئی چودہ دن نہیں ہوتا. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ لازمی بات ہے کہ تینوں دن قربانیاں ہوتی ہیں, اور جو قربانی نہیں کریں گے وہ حالت احرام میں ہوں گے جو حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں. دوسرے دن یعنی گیارہ تاریخ کو آپ نے صرف اب تین شیطانوں کی رمی کرنی ہے. پہلے دن جو وقت تھا وہ تھا طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک افضل وقت, لیکن حالات کی وجہ سے اور کسی کے ذوق کی وجہ سے اگر رات میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور دوسرے دن آپ کو جو وقت ہوگا وہ زوال کے بعد شروع ہوگا, افضل وقت ہے مغرب تک, آپ عصر کے بعد جائیں اطمینان سے انشاءاللہ رمی ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہاں پر البتہ تھوڑا فرق یہ ہوگا, آپ چھوٹے شیطان کو یعنی پہلے شیطان کو رمی کریں گے, رمی سات چکر سات کنکر ماریں گے, اس کے بعد ایک سائڈ ہو جائے راستے سے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں. پھر اسی طریقے سے جو درمیانہ شیطان ہے وہاں پر بھی آپ نے سات کنکریاں مارنی ہیں, اور وہاں بھی آپ نے دعا کے لیے رکنا ہے. اور پھر تیسرے شیطان کی رمی کرنی ہے, لیکن وہاں رمی کرنے کے بعد رکیں گے نہیں, وہاں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نہ دعا کریں گے. تینوں دن جو بڑا شیطان ہے وہاں رمی کے بعد دعا نہیں کرنی. اور جو چھوٹے شیطان ہیں تو دوسرے دن یعنی 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو، اور اگر 13 کو بھی کریں تو 13 ذی الحج کو بھی پہلے دوسرے شیطان کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. البتہ تیسرے جو شیطان ہے بڑا، اس میں کسی دن بھی رمی نہیں، وہ دعا نہیں کرنی بس، یعنی دعا کے لیے ٹھہریں گے نہیں آپ. اس کے بعد آپ واپس روانہ ہو جائیں گے مینا. باقی ایام رات کو مینا میں ٹھہرنا یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی نہ ٹھہر سکے اور مکہ مکرمہ میں رہ جائے تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے سنت پر عمل کریں گے تو یہ زیادہ بہتر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس میں آپ تینوں رات مکہ مکرمہ گئے، حالانکہ پہلی رات ہی آپ نے تمام زیارت کر لیا، لیکن اس کے باوجود رات کے حصے میں کسی وقت آپ بیت اللہ مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے اور پھر تشریف لے آتے تھے. تو یعنی کچھ وقت کے لیے جاتے تھے پھر واپس تشریف لاتے تھے. تو اسی طریقے سے یہ حج ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. تینوں جو ہے دن رمی کرنی ہے، اور اگر کوئی شخص 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے نکل گیا تو ٹھیک ہے، نکل گیا ختم. اور اگر 13 ذی الحج کی مغرب ہو گئی اس کے بعد بھی اگر وہ رکے گا رات کو تو 13 ذی الحج کی اس پر رمی ہے. اگر نہیں رات کو بھی مغرب کے بعد بھی نکل گیا اگرچہ مکروہ ہے، لیکن پھر بھی 13 ذی الحج کی پھر رمی نہیں ہوگی اس کے ذمہ. البتہ رات کو اگر قیام کیا تو پھر 13 ذی الحج کو رمی ہوگی. البتہ 13 ذی الحج کو بھی وہ طلوع آفتاب کے بعد رمی کر سکتا ہے کسی بھی وقت، اور پھر رمی کر کے آپ مکہ مکرمہ آ جائیں. اب آپ کے ذمے صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے طواف وداع. طواف وداع کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. طواف زیارت کے بعد آپ جب بھی کوئی طواف کریں گے وہ طواف وداع ہوگا. اگر نیت کر لیں گے طواف وداع، نہیں بھی کریں گے تب بھی طواف وداع. تو بس یہ مختصر طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. 8, 9, 10, 11, 12 آٹھ تاریخ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ پڑھیں گے، حج کی نیت کر کے احرام کی حالت میں منا روانہ ہوں گے. ظہر عصر مغرب عشاء پڑھیں گے، مسافر ہیں تو سفر والی، مقیم ہیں تو قیام والی نماز پڑھیں گے. 9 تاریخ کو عرفات جائیں گے، ظہر کے بعد یعنی ظہر عصر وہاں پر پڑھیں گے، اور وہاں پر وہی حال اپنے اپنے خیموں میں نمازیں پڑھیں، اور مسافر ہیں تو سفر والی، مقیم ہیں تو زوال سے پہلے وہاں سے روانہ نہیں ہوں گے. اور عصر کے بعد وقوف کریں گے سورج کے غروب ہونے تک. جب سورج غروب ہو جائے گا تو مزدلفہ روانہ ہوں گے. مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھنی ہیں اکٹھی، اور پھر 10 تاریخ کی صبح فجر وہیں پر ادا کریں گے مزدلفہ میں. وہاں سے روانہ ہوں گے مینا، مینا میں سب سے بڑے شیطان کی رمی، پھر قربانی، پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال کھنوانا، اس کے بعد نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں رات کو یا کسی وقت، اس کے بعد طواف زیارت. ان 3 دنوں میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. 11, 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، اور ہر دونوں شیطانوں کے بعد جو ہے وہ یعنی علامات شیطان جو ہیں ان کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. بڑے جو شیطان ہیں اس کے بعد آپ نے تینوں دنوں میں دعا نہیں مانگنی. تو یہ مختصر طریقہ، اور آخر میں طواف وداع کا جو طریقہ تھا میں نے، طواف وداع اسی طریقے سے ہوگا جیسے کیا جاتا ہے. آپ واپس وہاں سے روانہ ہونے لگیں یا آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور مدینے سے آپ کی روانگی ہے واپس، تو تب بھی آپ طواف وداع کر کے روانہ ہوں، اور طواف زیارت کے بعد جب بھی کر لیں گے تو طواف وداع ہو جائے گا. یہ مختصر سا طریقہ تو حج کا ہے. اب میں مختصر سا مدینہ منورہ کا بھی عرض کر دوں کہ آپ جب مدینہ منورہ پہنچیں تو ایک تو یہ کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ جا رہے ہوں تب، یا وہاں جانے کے بعد اگر جا رہے ہوں تب، دونوں صورتوں میں جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مدینہ منورہ کا سفر میں آج کر رہا ہوں تو آپ کے دل میں بڑی خوشی ہونی چاہیے، ایک سرساری کی کیفیت ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے اور آپ پر صلاۃ وسلام بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیے، اور جیسے کسی محبوب سے ملنے کے لیے کوئی جا رہا ہو تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے دنیا میں، اسی طریقے سے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے یا آپ کے روضے پر حاضری کے لیے ہم جا رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے دنیا میں اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو راستے میں خوب درود شریف پڑھیے، ڈائریکٹ جہاز میں جا رہے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے جس حد تک ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر روانہ ہوتا ہے حج مدینہ منورہ کے لیے تو فرشتے پیغام پہنچا دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ آپ کا فلاں اللہ کا بندہ فلاں آپ کا امتی فلاں ابن فلاں آپ پر جو حاضری کے لیے آ رہا ہے اور صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ کتنی یعنی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور پھر جب آپ وہاں پر اپنی جگہ پر چلے جائیں جب بھی مسجد نبوی میں حاضری ہو تو اپنے غسل کرنے کے بعد نہا دھو کر جو بہتر سے بہتر لباس اور سفید رنگ کا ہو تو زیادہ اچھا ہے حاضری کے لیے مدینہ مسجد نبوی کے لیے طرف چلیں اور مسجد نبوی کی طرف اس طرح سے چلیں کہ نظر نیچی ہو ادب کے ساتھ چلیں اور آوازوں کو اپنی بلند نہ کریں. یہ ادب ہے مدینہ منورہ. اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں مسجد نبوی میں جب داخل ہو دانا قدم پہلے رکھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی نویت سنت الاعتکاف. یہ آپ پڑھ لیجیے جب تک کہ میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب آپ داخل ہو جائیے مسجد یہاں دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیجیے. پہلے سہولت ہوتی تھی باب جبریل سے آدمی چلا جایا کرتا تھا اب بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں رہی اس لیے اب ایسا نہیں ہے کہ جس دروازے چاہے داخل ہو جائیں. اب جو دروازہ کھولا گیا ہے یا آپ کے لیے مختص ہے وہیں سے جائیں گے آپ اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں. تو لیکن سب سے آسان طریقہ راستے کا اس وقت باب فہد ہے. باب مجیدی جہاں تھا اسی وہیں سے آگے باب فہد ہے شروع میں اب بڑا بنا دیا. یعنی پہلے جب صرف چھ مینار تھے چار مینار پانچ مینار تھے اس وقت باب مجیدی تھا اور اب جو ہے وہ اس کی توسیع کے بعد باب فہد ہے بڑا مین گیٹ. تو وہاں سے داخل ہوں تو یا پھر اسی طریقے سے باب ہجرت ہے وہاں سے آپ داخل ہوں باب قبا سے داخل ہوں. یعنی آپ کس طرف ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا وہاں جانے کے بعد. اگر آپ قبل رخ ہیں رہائش آپ کی تو باب قبا اور باب ہجرت آپ کو سہولت رہے گی. اگر آپ بالکل پیچھے کی طرف ہیں جیسے یہ ہمارے گیٹ ہیں پیچھے والے وہاں سے ادھر کو آ رہے ہیں تو پھر باب فہد سے آپ آ جائیے اندر. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے آپ کو سہولت. دو رکعت مسجد نبوی میں آ کے سب سے پہلے اگر مکرو وقت نہ ہو تحیت المسجد پڑھ لیجئے پھر دو رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیجئے اس کے بعد پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری کے لیے آپ جائیں گے. اب انہوں نے طریقے کچھ تبدیل کر دیے ہیں. باب السلام سے آپ ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتے بلکہ انہوں نے تھوڑا سا آگے جہاں وضو خانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہاں سے ایک چھوٹا سا راستہ بنایا ہے وہاں سے آپ داخل ہوں گے پھر لائن میں لگیں گے. اور لائن ہوتی ہواتی دور دراز سے یہ صرف مردوں کے لیے بتا رہا ہوں خواتین کے لیے اوقات بھی الگ ہیں اور وہ اس طریقے سے داخل بھی نہیں ہو سکتی. تو مرد حضرات جو ہے اس طریقے سے لائن میں لگیں گے اور پھر ہوتے ہواتے وہ آئیں گے باب السلام ہی میں اور یہاں سے آہستہ آہستہ داخل ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس تک جاتے جاتے آپ درود شریف پڑھتے رہیے. دیکھیے یہاں میں ایک کوتاہی کی طرف نشاندہی کر دوں لوگ وہاں ویڈیو بنا رہے ہوتے یعنی اصل مقصد اصلی کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض لوگوں میں تو غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے وہ ویڈیو کھول دیتے ہیں جس میں ان کی بیٹیاں بچیاں ان کے گھر کی عورتیں خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ صاحب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزے پہ جا رہے ہیں. یہ دکھاوا نہ کریں اللہ کے لیے حج کریں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. موبائل کو تو طلاق دے دیں ضرورت کے لیے رکھیں جو ضرورت کی چیز ہے آپ کے لیے لیکن حرم شریف میں بیت اللہ میں بھی نہ ایسا کریں کہ وہاں پر دوران طواف یہی کام ہو رہا ہے. جس کو دیکھے یہ حاجی سمجھتا ہے سب سے بڑا رکن جو ہے نا وہ موبائل اور وہ یہی کام ہو رہا ہے وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی بجائے اور دعاؤں کی بجائے بس یہ موبائل چل رہا ہوتا ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور وہاں بھی یہی صورت حال ہوتی ہے کہ لاکھوں آدمی اور جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی بہن بیٹی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے آپ نے اوپر کر رکھا اپنے آپ کو وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس میں غیرت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بے غیرتی کی انتہا ہے بے شرمی کی بات. اس لیے ان چیزوں سے بچیے موبائل کو بالکل حرم شریف میں تو لے کے ہی نہ جائیں چھوٹا موبائل رکھیں تاکہ آپ کو سہولت ہو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے. اور اگر بات کرنی ہے تو آپ اپنے ہوٹل میں آ کے بات کریں بڑے موبائل سے جو بھی ہے واٹس ایپ یا جو بھی چیز استعمال کرنی وہاں کیجیے. بیت اللہ کے اندر اور یا حرم شریف مسجد نبوی میں آ کر اس کا استعمال کرنا یہ تو بڑی توہین کی بات تو بڑی بے ادبی کی بات. اب ایک توہین تو ہم یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ جوتیاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ مجبوری ہے. اب آپ جوتیاں کہیں رکھ نہیں سکتے جہاں رکھیں گے تو یہ نہیں پتا آپ کو وہاں سے واپسی کا راستہ ملے گا بھی کہ نہیں کیونکہ اب کچھ دو ایک سال سے اتنی سختیاں پابندیاں لگا دی ہیں کہ اب بہرحال وہ مجبوری ہے، انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ساتھ وہ بیگ وغیرہ لے لے اس میں رکھ لے اور پھر اس کے ساتھ جو جائے اور استغفار بھی پڑھتا رہے کہ بھئی یہ ہے تو ادب کے خلاف لیکن مجبوری ہے، تو بہرحال آپ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز اقدس کے پاس، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تین چار خلا بنے ہوئے ہیں، یعنی سوراخ ہے، جو سب سے بڑا خلا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف. مواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری طرف ہے، ہمارا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. عربی زبان میں یہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں. اور قبر کے اندر جو شخص بھی ہے، سنت طریقہ ہمارے یہاں بھی کوئی استعمال نہیں کرتا، پورا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پوری ٹیک دے کر اور اس کو پورا قبلے کی طرف کر دیا جائے. ہمارے یہاں سیدھا لٹایا جاتا ہے، صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ سنت کے خلاف، سنت طریقہ یہ. اور وہاں ماشاءاللہ چونکہ قبریں بھی بغلی ہوتی ہیں، بغلی قبر یہ ہوتی ہے کہ بالکل سیدھی کھدتی ہے، اس کے بعد پھر نیچے کھدائی کرتے ہیں وہ، اور مردے کو اس خلا کے اندر داخل کر کے اور کچی اینٹوں سے اس کو بند کر کے پھر اس کے بعد وہ مٹی ڈال دیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی چونکہ بغلی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پورا کا پورا قبلے کی طرف ہے، تو ہم جب اس سوراخ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ ہمارے سامنے، ہمارا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا، اور اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں. تو وہاں آہستہ آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یہ آپ آہستہ آواز میں پڑھتے رہیں، یعنی زیر رب سلام پڑھیں. اور اس کے بعد پھر وہاں رکنے تو اب دیتے نہیں، اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہاں پر وہ جو حالہ ہے گولا بنا ہوا ہے سوراخ وہ نظر آئے گا. وہاں ان پر سلام بھیج دیا، السلام علیکم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اول الخلفاء و تاج العلماء و سیر النبی المصطفیٰ. اسی طریقے سے ایک دو قدم آگے بڑھیں گے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے پر، سیدنا صدیق اکبر پیچھے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو سیدنا عمر فاروق پر بھی اسی طریقے سے سلام پڑھ دیجئے. اور پھر اسی طریقے سے چونکہ اب دوبارہ واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی، تو وہیں سے کھڑے کھڑے جس نے آپ کے لیے کو سلام کے لیے کہا ہے تو وہیں سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ، جس نے مجھے سلام کے لیے عرض کیا ہے میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے، یا ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں، یا جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا ان سب کے طرف سے سلام قبول فرما دی. نام یاد ہے تو نام کے ساتھ ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں. اور بھائی یہ طریقہ آپ کا رہے گا، جب بھی سب سے بہترین وقت سلام پڑھنے کا جو ہوتا ہے وہ اشراق کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، 10:30 بجے کا وقت، اس وقت عام طور پر رش کم ہوتا ہے، اس وقت سلام پڑھیے. سلام جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اوقات یہ دیکھ لیجیے، یا جو چاشت کا وقت ہے 10:30 کا وقت یہ بہتر وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے رات کو عشاء کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف تو وہ وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا رش کم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ پڑھیں. یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس میں آپ آسانی کے ساتھ سلام پڑھ سکیں. اب جہاں تک ریاض الجنہ کی بات ہے، وہاں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ ویب سائٹ ان کی کھولنی پڑے گی اور اپنا نام ڈالنا پڑے گا، اجازت لینی ہوگی ان کا، آپ کو وقت دیں گے، لائنوں میں لگنا پڑے گا. بہرحال بڑی تکلیف دہ صورت حال ہوتی ہے اب آج کل جو یہ بنا دی ہے انہوں نے، تو اس کے بعد آپ کا اگر وہ آ جائے گا نمبر تو آپ جائیں گے 10 منٹ غالباً، بعض کو 15 منٹ دے دیتے ہیں کہ وہاں جا کے دو دو چار چار رکعت آپ پڑھ لیجئے، دعا مانگ لیجئے. ریاض الجنہ اصل میں وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ماں بئی نہ بئی تھی و ممبری روزت من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اب بعض نے فرمایا کہ حقیقت میں ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور پھر چونکہ یہ اس اعتبار سے بھی کہ یہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ پڑے ہوں، صحابہ کرام نہ تشریف لائے ہوں، تو اس لیے وہ مقام ہمارے لیے بھی بہت ہی قیمتی ہے. اس لیے وہاں جب جائیں تو خوب اللہ سے دعا کیجیے جتنا وقت بھی مل جائے، اور اگر بالفرض آپ کو وہاں جانے کا موقع نہ ملے تو اپنا دل چھوٹا مت کر، مایوس نہ ہو، اس کے لیے مار دھاڑ نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاص کر مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوخہ صدیق اکبر کہلاتا ہے، یعنی دیکھیے گھر اس طریقے سے تھے کہ جہاں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے یہ حجرے تھے، بارہ تیرہ حجرے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے کمرے تھے، گھر تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، اور بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ خوقہ صدیق اکبر ہے. تو یہ ایک عاشق و معشوق کے درمیان تھا کہ ادھر سے اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، سامنے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے، اور دونوں جو ہے وہ آ کر پھر ریاض الجنہ میں ملاقات ہوتی تھی. تو میرا آپ کو رائے یہ ہے کہ مغرب یا تو وہاں پڑھیں خوقہ صدیق اکبر سے اندر آ کر، یعنی پرانے حرم میں، یا آپ کہیں بھی ہوں مغرب کی نماز پڑھتے ہی وہاں پر آ جائیں خوقہ صدیق اکبر، اور وہاں سے آپ اندر داخل ہو جائیں کسی کو تکلیف دیے بغیر، اور جہاں جگہ ملے آگے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتے جائیں تو آپ بالکل ریاض الجنہ کے قریب پہنچ جائیں گے. ایک روایت کے مطابق ریاض الجنہ یہاں سے لے کے مسجد قمامہ تک ہے، ایک روایت ہے. تو اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جانتے ہیں، آپ کے دل کی تڑپ اور لگن کو دیکھتے ہیں. اگر آپ وہیں بیٹھ کر انشاءاللہ دعا کریں گے، مشغول ہوں گے، اللہ نے چاہا تو وہی اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا. اور ویسے بھی ہمارے لیے تو مسجد نبوی ساری جو ہے جنت کے باغ، وہ ساری سرزمینی ایسی جیسے وہ کہتے ہیں نا خاک شفا، پر مدینے کی ساری مٹی شفا ہے. جیسے زمزم ہے، زمزم کا پانی کیوں ہمارے لیے؟ زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نکلوایا، ڈول بھر کے نکالا اور آپ نے اس میں سے پیا، اور پی کے اس میں کلی کر دی، اور پھر وہ پانی واپس ڈال دیا گیا چاہے زمزم میں. تو اس طریقے سے قیامت تک آنے والے انسان جو پانی پئیں گے اس میں شفا ہے، کیونکہ اس میں لعاب دہن شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج لوگ سائنس اور دوسری ایجادات کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پانی جو ہے مضر صحت نہیں ہے اور یہ نہیں، اور بھائی اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار ہونا چاہیے اصل، کہ آپ نے فرما دیا تو ایسے ہی ہے بس. تو بہرحال ماں زمزم علی ماں شریف علیہ ماں زمزم جو ہے جو حرم شریف میں بھی ملتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی الحمدللہ بکثرت ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو زمزم ملے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ زمزم پی کر جو دعا کی جائے قبول ہو، اور جس مقصد کے لیے پیا جائے. تو اس لیے آپ پینے سے پہلے اپنے مقصد کو سمجھ لیں، یا اللہ میری ساری بیماریاں دور فرما دے، مجھے شوگر ہے اللہ اس کو دور فرما دے. وہاں عام طور پر لوگ زمزم پیتے ہیں، انہیں کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں زیادہ تر، اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں سب کچھ کھایا پیا، کوئی پرہیز بھی نہیں کیا. حالانکہ کرنا چاہیے، پرہیز کریں، اس لیے کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن یہ کہ اگر وہاں پر تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہ ماہ زمزم بھی آپ کے لیے ماہ شفا ہے. تو بہرحال روضہ اقدس پر سلام کا طریقہ یہ ہے، اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے تو بالکل سامنے آپ کے جنت البقیع ہے، یعنی وہ قبرستان جہاں 10,000 تو صحابہ کرام ہیں، اور لاکھوں جو ہے وہ مسلمان اولیاء کرام اور بڑے بڑے مشائخ وہاں، اور بڑے بڑے قرہ، اور اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے جید امام ائمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بعض بیویاں، بعض پھوپھیاں، اور اسی طریقے سے آپ کے چچا اور دیگر بہت سارے حضرات وہاں مدفون. وہاں لگا توفیق دے تو وہاں بھی اس کی زیارت کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ساتھ میں سلام پڑھیں کہ السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں جا کر آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی سے، اور ساتھ ساتھ ان پر سلام بھی پڑھیں. اور پھر اسی طریقے سے وہاں مسجد اجابہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں. مسجد اجابہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. دیکھیے ویسے تو وہاں پر جو محققین ہیں وہ 300-400 مقامات بتاتے ہیں زیارت کے، لیکن لازم بات ہے کہ اب لوگ 8-10 مقام سے زیادہ کہیں نہیں جاتے، اور وہ بھی جو ہے وہ کمرشل طریقے پر لوگ لے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لے جا کر دکھاتے ہیں بھائی یہ چائے زمزم ہے، یہ مسجد قبا ہے، یہ مسجد جمعہ ہے، یہ مسجد جو ہے وہ قبلتین ہے، اور یہاں جو ہے وہ یہ باغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیر روحا ہے، اس طریقے سے بات. البتہ اب کچھ ان لوگوں کو عقل آئی ہے اور جو پرانی جگہیں تھی ان کو دوبارہ سے وہ مرتب کر رہے ہیں، کسی نے ان کو دی ہے کہ بھئی یہ آثار ہیں پرانے، لہذا تم ان کو کھولو تاکہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ ان کی زیارت کریں، اور یہاں اس سے تمہیں پیسے بھی حاصل ہوں گے، فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو اب بعض کنووں کو انہوں نے کھولا ہے جو بند تھے. ایک کنواں ایسا ہے کہ جس کو انہوں نے مدینہ منورہ میں کھولا ہے، اور ماشاءاللہ صبح سے لے کے رات 10 بجے تک وہ کھلا رہتا ہے. اس کا پانی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کلی فرمائی تھی، اور وہ پانی بھی جو ہے نا بڑا میٹھا پانی انتہائی شیریں، اور وہاں اس کا پانی بھی ہے پینے کے قابل ہے. تو بہت سارے کنویں بھی ہیں، بہت ساری جگہ بھی ہیں، لیکن جو بہرحال بڑی بڑی جگہ ان میں سب سے بڑی جبل احد ہے، وہاں پر تشریف لے جائیں. حضور نے فرمایا کہ جبل احد جو ہے جبال من جبال جنت، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یحبنا و یحبہم، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ جب دیکھیں گے جبل احد کو تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اس تصور سے دیکھیے کہ یہ وہ پہاڑ ہے, وہ اصلی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نگاہ ڈالی, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ نے بھی نگاہ ڈالی, ہم بھی نگاہ ڈال رہے ہیں. تو اس تصور کے ساتھ جب دیکھیں گے تو اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. اور وہاں پر وہ مقام بھی ہے جہاں آپ زخمی ہوئے, جہاں آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے, اور جہاں آپ کو لے جا کر لٹایا گیا. تو وہاں بعض لوگ جاتے بھی ہیں اور وہی اصل مقامات ہیں. اسی طریقے سے اور بھی جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جس مکان میں دعوت کی تھی, وہاں مسجد ہے, گھر ہے, سبا مساجد ہیں. سبا مساجد سے مراد غزوہ خندق کے موقع پر بعض چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی تھی. اب انہوں نے ایک بڑی مسجد بھی بنا دی ہے, بہت بڑی. اور جب یہ مسجد بنی تھی اس وقت وہ آثار جو خندق کے تھے وہ نظر بھی آئے, اور جو اس کی مقدار بتائی گئی تھی کہ اتنے ہاتھ جو ہے وہ گہری ہے اور اتنے ہاتھ چوڑی ہے, تو جب دیکھا تو وہ اسی کے برابر تھی. تو یہ الحمدللہ حقانیت کی دلیل بھی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی نگرانی فرمائی. آپ حیران ہوں گے کہ اتنی 3.5 میل یا 6.5 میل جو ہے وہ خندق صرف 6 دن میں کھود دی تھی. آج اتنی بڑی بڑی مشینری, حالانکہ وہ سب پہاڑی علاقہ ہے, اور وہی مقام وہ بھی تھا کہ جہاں آپ نے جب کدال ماری تھی تو اس میں ایک چٹان آ گئی تھی سامنے, تو آپ کو لایا گیا تھا. حضرت سلمان فارسی جس جگہ وہ کھود رہے تھے تو وہ جگہ خود نہیں رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کدالیں اس پہ ماری اور تینوں کدالوں میں وہ چٹان ریزا ریزا ہو گئی. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ پہلی چٹان میں مجھے محلات نظر آئے کسرا کے اور اس کے فلاں فارس کے, اور اسی طرح دوسری چٹان میں اور تیسری چٹان میں بھی. یعنی مسلمان ان علاقوں کو فتح کریں گے. اب یہ وہ موقع تھا جب کھانے کو کچھ نہیں تھا, پہننے کو کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے, صحابہ کرام نے پتھر باندھے ہوئے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا. اس وقت پھر کافر مذاق اڑاتے تھے یہود و نصارہ کہ دیکھو کھانے کو کچھ ہے نہیں, پہننے کو کچھ ہوئے نہیں, اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کو پتہ کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے سچی ثابت کر دکھائی اور صحابہ کرام نے قیصر و کسریٰ کو پتہ کیا. تو بہرحال یہ سارے زیارات ہیں, وہاں جب جائیں تو بہرحال ان مقامات کی زیارت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی جاننے والا وہاں مل جائے اور جس کو زیارات کے مقامات کا علم ہو, تو انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ آپ کو زیارات کرا سکتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پابندیاں, لوگ ڈرتے ہیں اگر کسی کو زیارت کرتے ہو پکڑ لیں, اور وہ اجنبی ہو یعنی مقیم ہو, سعودی نہ ہو, تو پھر پکڑ کے سفر کرا دیتے ہیں. اس لیے عام طور پر لوگ راضی نہیں ہوتے, اور اگر کوئی کرا رہا ہوتا تو گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے کرا دیتا, گاڑی روکتا نہیں ہے, بتا دیتا ہے یہ فلاں مقام ہے, یہ فلاں مقام ہے, یہ فلاں مقام ہے, دیکھ لو. اس طریقے سے بعض اوقات بعض لوگ زیارت کرا رہے ہوتے ہیں, اور البتہ جو بعض معمول کی زیارتیں تو وہاں سعودی ہیں وہ کراتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے آپ انشاءاللہ مدینہ منورہ کا بھی میں نے اس لیے مختصر بیان کر دیا کہ جو حضرات 23 کو جا رہے ہیں, اگلے بدھ کو وہ تشریف نہیں لائیں گے, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے. اور اب جو آخری بدھ ہے انشاءاللہ جو آئے گا, میں اس میں عمرہ اور حج اور مدینہ منورہ کی زیارتیں انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں کوشش کروں گا, اس لیے کہ جو حضرات پہلے آ چکے ہیں تو بہت سی باتیں وہ پہلے سن چکے, اور یہ آخری مرتبہ آئیں گے تو ایک مرتبہ اور ریپیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی بات ذہن میں ہو تو آپ بے شک پوچھ بھی سکتے ہیں, ابھی بھی کوئی بات ذہن میں ہے تو انشاءاللہ میرے پاس اگر وہ علم ہوا تو ضرور بتا دوں گا آپ. جی نہیں, طواف ودا کے بعد صحیح نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے تو اس میں رمل بھی نہیں, اس میں استوا بھی نہیں. تو ہر اس طواف کے بعد جس کے بعد صحیح ہے رمل بھی کریں گے اور استوا بھی کریں گے, بشرطے کی حالت احرام میں ہو. اگر حالت احرام میں نہیں ہے, احرام کھل گیا تو پھر آپ اپنے کپڑوں میں کریں گے تو پھر استوا ختم ہو جائے گا, لیکن رمل کریں گے. لیکن طواف ودا کے بعد چونکہ صحیح نہیں ہے اس لیے اس میں بس صرف طواف ودا واجب. جو حضرات 23 کو جا رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے بھائی دعا میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے, مدینہ منورہ کی حاضری بھی قبول فرمائے. تو اگر کوئی سوال نہیں تو پھر دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری اس حاضری کو, جو حضرات جا رہے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما, انہیں عمرہ مقبول حج مقبول عطا فرما. یا اللہ ان کے طواف کو, ان کی سعی کو, ان کی رمی کو, اور ان کے وقوف عرفہ کو اور وقوف مزدلفہ کو, اور اسی طریقے سے رمی جمار کو اے اللہ قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں حج مقبول عطا فرما، حج مبرور عطا فرما، اور جس حج کے بعد آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے اپنی ولادت ہوئی ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو، جس طرح وہ بچہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو حج کرنے والا بھی ایسا ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں ان حاجیوں میں شامل فرما. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حج کے بعد ہمیں زیادہ بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہمارا کل آج سے بہتر بنا دیجئے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں وہاں کی حاضری بھی نصیب فرما، وہاں کی ہماری دعائیں بھی قبول فرما، اور یا اللہ اپنی رضا کے مطابق ہمیں حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات اس عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں ان کی حج و عمروں کو قبول فرما کر اپنے فضل و کرم سے ان کی بھی نجات اخروی کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کچھ آپ کتابچے ہیں عمرے سے متعلق، یہ تقسیم کر دو.